عباد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام والتحيه والاكرام على النبي الامي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء باحمد وفي الارض بابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم محمد علي محمد وعجل فرجه بارگاہ رب العزت میں پھر ایک بار شکر بجا لاتا ہوں کہ پھر سے توفیق نصیب ہوئی جناب عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام سے خطاب آیا کہ اے عیسیٰ میرا شکر بجا لاؤ. جناب عیسیٰ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا شکرن للہ. فوراً متوجہ ہوئے کہ جس زبان سے شکر الہی بجا لایا ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. اس زبان کو میں استعمال کر کے اس نعمت کو استعمال کر کے پھر سے مجھ پر میں نے ایک اور شکر واجب کر لیا. پھر سے کہا شکرن للہ. پھر متوجہ ہوئے کہ پھر اسی زبان کو میں نے استعمال کیا کہا پھر ایک شکر واجب ہوا. پھر کہا شکرن للہ. دیکھا کہ اس کا کوئی اینڈ ہے نہیں. آخر میں کہا پروردگار میں تیرا شکر بجا نہیں لا سکتا. تو آواز قدرت آئی اے عیسیٰ یہی تمہارا عجز در حقیقت شکر الہی ہے. بارگاہ رب العزت میں ہم شکریہ بجا نہیں لا سکتے اس لیے کہ ہر شکر پر ایک اور شکر واجب ہوتا ہے. تو یہی عجز اور انکساری اللہ کو پسند ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنی بندگی کا خیال کرے اپنی عبدیت کا خیال کرے. اسی عبدیت نے ارتقا پائی اور نبوت کا مرتبہ پایا. اسی عبدیت نے ارتقا پا کے نبوت تک پہنچایا اور نبوت سے رسالت ملی. کئی امتحانات کے بعد مرتبہ امامت پر فائز ہوئے. تو عزیزان محترم ہر نعمت کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے اور ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم شکر بجا لاؤ تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے. وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم کفران نعمت کرو تو وہ خدا جو تمہیں شکر کے بدلے میں نعمتوں میں اضافہ کرنا جانتا ہے، وہی خدا کفر کے بدلے میں، کفران نعمت کے بدلے میں تمہیں عذاب بھی نازل کرنا جانتا ہے۔ تو دونوں ہیں، اسلام میں دونوں پہلو برابر کے پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے نبی کو بشیراً و نذیرہ بنا کے بھیجا، جہاں ہمارا نبی جنت کی بشارت دیتا ہے، ناز و نعمتیں جو جنت میں پائی جاتی ہیں ان کے متعلق بیان کرتا ہے، وہیں پر انذار بھی کرتا ہے، جہنم سے ڈراتا بھی ہے۔ اس انذار و تبشیر کے مرحلے کو نبوت و رسالت کہتے ہیں۔ ہمیں بھی تاکید یہ کی گئی ہے کہ ہم زیادہ جنت سے خوش نہ ہوں اور بہت زیادہ جہنم سے نہ بھی ڈریں، نہ ڈرپوک بنے نہ جری برے جری و گستاخ بنے، بلکہ بارگاہ رب العزت میں ہمیشہ یہ خیال رہے کہ اے پروردگار، جو تو نعمتیں دے رہا ہے تو ہی توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کو اس کے راہ میں مصرف کر سکوں۔ اور عزیزان محترم، بالاتفاق تمام مراجع سے پوچھا گیا کہ عزاداری کیا ہے، تو سب نے یہی بتایا، علماء کرام تشریف فرما ہے کہ افضل الاعمال ہے، سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اللہ کی بندگان خدا کو، بالخصوص شیعان حیدر کرار کو، یہ عزاداری۔ جب یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے تو شکر نعمت بھی ضروری ہے۔ شکر نعمت کیا ہے؟ کہ ہم اس کا احترام کریں، وقت پر آئیں، اس کے آداب کو بجا لائیں، اس کے اثرات کو، اس کے برکات کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ خلاصہ یہ کہ سنخیت پیدا کریں اپنے اور صاحب عزا کے درمیان۔ جب سنخیت آ جائے گی، جب سنخیت پیدا ہو جائے گی اپنے اندر، تو خود بخود حسین اپنا لیں گے۔ ہم آقا سے عرض کرتے ہیں، آقا ہم تم سے محبت کرتے ہیں، یہ اتنا مہم، یہ بڑی بات نہیں ہے، ہر آدمی محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اگر آقا کہیں کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو تو بہت بڑا ٹائٹل ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر ناز کرنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، میں اپنے معروضات کو جتنا وقت مجھے اجازت دے رہا ہے اور جتنی میری صلاحیت ہے، جتنا میرا علم ساتھ دے رہا ہے، جتنا میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، آپ کی خدمت میں صادقانہ طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اور یہ ضروری بھی نہیں کہ ہر مجلس بہت کامیاب ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اور کامیابی جو مجلس کے ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں جو ہم سوچتے ہیں، مجلس کی کامیابی یہ ہے کہ ہم حق مجلس ادا کریں۔ متفق ہیں آپ؟ مجلس کی کامیابی یہ ہے کہ ہم حق مجلس ادا کریں۔ اور ہم دعا کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں، اتنا وقت جو ہم دے رہے ہیں، اور کبھی کبھی میں اپنے اندر ایک شرمندگی کا احساس کرتا ہوں، اپنی علمی بے بذاتی کے باوجود، کم علمی اور لا علمی کے باوجود آپ کی خدمت میں معروضات پیش کرنے کا جو شرف ملا ہے، کبھی کبھی احساس شرمندگی ہوتا ہے کہ میں ایک گھنٹہ یا سوا گھنٹہ آپ کی خدمت میں نہیں ہوں، بلکہ یہ جتنے شریک ہیں یا جتنے بعد میں سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے سن رہے ہیں، ان تمام کے وقت کو اگر ملٹی پلائی کریں تو ان تمام کے وقت کا ذمہ دار ٹھہرا ہوں۔ بڑی ذمہ داری عزیزان احمد، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ اگر کوئی ہمارے رزق کو شیئر کر لے تو ہمارا برڈن ہلکا ہو جائے گا۔ بڑا رزق ہے، بس وہی بچا سکتا ہے جس کی بارگاہ میں ہم عرض ادب کر رہے ہیں۔ مل جل کر صلوات پڑھیے محمد وال محمد پر۔ جہاں سے کل ہم نے بات کو چھوڑا تھا، وہی سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ چار قسم کے لوگ ہیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جب تک کسی صفحے کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ لو अगला सफा उलटने की कोशिश मत करो। जो कुछ अर्ज किया जा रहा है कोशिश करें कि उसको कामिल तौर से उसको रिसीव कर लें, फिर इंशाल्लाह सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे यहां कमियत का कोई मेयार नहीं है, कैफियत का मेयार है। यह नहीं पूछा जाएगा कितनी नमाजें पढ़ी, कितने रोजे रखे, कितने हद बजा लाए, नहीं ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कैसे नमाज अदा की, कैसे रोजे बजा लाए, कैसे हज किया, कैफियत में यार है। मौला इमाम शिशुम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अबू बसीर पहुंचते हैं, अबू बसीर उनको लकब दिया गया है, अबू बसीर यानी पिदर बसारत, देखने के बाप। वो दरहकीकत अंधे थे, नाबीना थे। अबू बसीर टाइटल क्यों दिया गया, इसलिए कि अंधे होते हुए, नाबीना होते हुए उन चीजों को देखते थे जो बीना नहीं देख पाते थे, आंखें रखते हुए भी नहीं देख पाते थे, इसलिए कहा गया अबू बसीर, ये बसीरत के बाप हैं। उसूलन इंसान के बदन में और इंसान की रूह में खुदावंद मुताल ने इतनी कैपेसिटी रखा है, इतनी सलाहियत रखा है कि हम उससे बेखबर हैं। अल्लामा मोहम्मद तकी जाफरी की खिदमत में हम एक मरतबा पहुंचे थे, खुदा रहमत करे, बहुत बड़े मुफस्सिर नहजुल बलागा हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर नहजुल बलागा थे और काफी इल्म रखते थे। अल्लामा मोहम्मद तकी जाफरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी खिदमत में हम पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब बात बताई, कहा कि मंसूर हल्लाज की सबसे बड़ी गलती ये थी, उसने कहा था अनल हक अनल हक अनल हक, तो सबसे बड़ी गलती ये थी कि इंसान की बुलंदियों को नहीं समझा कि इंसान कितना बुलंद हो सकता है। जब उसने अपनी बुलंदी को देखा उसने कहा अनल हक, वो समझा कि यही हद है और मैं इंसान से बढ़कर हो चुका हूं, कहा मैं ही खुदा हूं, अनल हक। तो इंसान की बुलंदी इतनी ज्यादा है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो मिसाल पेश की उन्होंने, बहुत तवज्जो चाहता हूं अजीजान मोहतरम, मिसाल पेश की उन्होंने, मिसाल ये थी कि जब मार्कोनी ने जर्मनी में बर्लिन में रेडियो का इख्तिरा किया और पहली मर्तबा रेडियो की आवाज गूंजी तो लोग दंग रह गए, उनके लिए एक मौजजा नजर आ रहा था। अरे ना कोई तार, ना कोई कनेक्शन, ना कोई वायर, कहीं से इंसान बोल रहा है, कहीं से आवाज आ रही है, अरे ताज्जुब की बात है, लोगों को एक मौजजा नजर आ रहा था। ठीक, जमाना गुजर गया, आज हमारा छोटा छोटा बच्चा, छोटे छोटे बच्चे हमारे इंटरनेट से खेलते हैं, चैटिंग करते हैं, कहां अफ्रीका में एक शख्स है, अमेरिका में एक शख्स है, यहां बैठते हैं, कभी उन्होंने पूछा नहीं ये कैसे हो रहा है, उनके लिए एक नॉर्मल बन गया। इंसान कहां से कहां पहुंच गया, और यही सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है, इंसान को और भी आगे जाना है, और भी आगे जाना है। तो उन्होंने बताया कि मैं इटालिया गया हुआ था, एक सम्पोजियम था इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, एक सम्पोजियम था जिसमें गुफ्तगू थी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, डिबेट हो रहा था, तो वो इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे थे, बल्कि यूं कहूं प्रॉपर इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे थे, प्रॉपर इस्लाम की नुमाइंदगी, ट्रू इस्लाम की नुमाइंदगी फरमा रहे थे। तो वहां जब वो एक निशस्त से बाहर आते हैं लॉन्ज में, एक शख्स इनको हाथ मिलाता है और कहता है कि मैं आपके मुतालिक आपका गुज़श्ता बयान करूंगा। देखिए इंसान की सलाहियत, बहुत तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, वो कह रहा है तुम्हारे गुज़श्ता को मैं बयान करूंगा। कहां, तो बताइए, मामूलन होते हैं ना हाथ देखते हैं, अक्सर वैसे आप किसी हाथ देखने वाले पर एतमाद मत कीजिए, अक्सर झूठे होते हैं, अक्सर झूठे होते हैं, वो साइकेट्रिक होते हैं, अपनी साइकोलॉजी को यूज करते हैं, देखते हैं आपके चेहरे में क्या है, दो चार जुमले मुनासिब कह देते हैं, आप धोखा खा जाते हैं, अक्सर झूठे होते हैं। लेकिन ये बईद नहीं है, ये इल्म है, बाकायदा इल्म है, उलमा इस बात की तस्दीक करेंगे, इल्म है, जादू भी इल्म है, इल्म रीमिया है, इल्म कीमिया है, इस तरह के कई उलूम पाए जाते हैं। अलबत्ता बाज़ उलूम हराम करार दिए गए हैं, इसलिए कि अल्लाह सुबहान तआला जितने भी वाजिबात और मुहर्रमात, मुस्तहब्बात और मकरूहात और मुबाहात करार दिया है हमारी भलाई के लिए है, इसमें अल्लाह का कोई फायदा होने वाला नहीं है।
اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو یقیناً اس میں اتنا نقصان ہے کہ ان اوائڈیبل، اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو حرام قرار دیا ہے. ایک ایسی ضرورت ہے جس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے، ہونا ہی چاہیے، وہ چیز کی ضرورت ہے، شدت کے ساتھ اس کو واجب قرار دیا ہے. ایک ایسی ضرورتیں ہیں اگر نہ بھی ہو تو چلے گا لیکن اچھا ہے کہ ہو، اس کو مستحب قرار دیا ہے. ایک ایسی چیزیں ہیں جس کا نقصان ہے، اتنا زیادہ نقصان نہیں، متنابہ نقصان نہیں ہے، اتنا نقصان نہیں کہ ہم اس کی طرف زیادہ توجہ کریں، تو اس کو مکروہ قرار دیا ہے. اور ایسی چیز جس کا نہ کوئی نقصان ہے نہ کوئی فائدہ ہے، اس کو ہمارے چوائس پہ چھوڑ دیا ہے، مباح ہے. بس پوری زندگی کا دار و مدار اسی پانچ چیزوں پر، یا واجب ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے. ٹھیک، تو یہ انسان کا چوائس ہے، مباح میں جو چاہے کر لے جو چاہے نہ کرے، لیکن واجبات میں اسٹرکٹ، بہت اسٹرکٹ ہے. محرمات سے پرہیز بہت امپورٹنٹ ہے. اب مستحبات، بتایا گیا ہے کہ مستحبات وہ ہیں، اگر واجبات میں کمی ہو تو پورا کر دیں گے. جس کو یقین ہو کہ اس کے واجب پورے مقبول ہو چکے ہیں وہ مستحب انجام نہ دیں، کوئی بات نہیں. لیکن ہے کوئی انسان سوائے ہمیں معصومین کے کہ اس کو یقین ہو کہ واجبات پر پورے عمل کر رہا ہے؟ ہے؟ جب ان ائمہ معصومین جن کو یقین ہے کہ ان کے واجبات پورے مقبول ہیں وہ مستحبات پر باقاعدہ پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، تو ہمارا آپ کا کیا تذکرہ ہے؟ ہماری ضرورت تو بہت زیادہ ہے. مولا کائنات کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، ہر رات، اور رات پوری نہیں گزرتی تھی، رات کا شیڈول تو ان کا جو تھا، ایک اس میں کا ایک پارٹ جو ہے 1000 رکعت نماز ادا کرنا، اس کا ایک پارٹ تھا یتیموں کی خبرداری کرنا، بیواؤں کی دلجوئی کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، ایک ایک پارٹ ہے وہ. علی کو مت آسان سمجھو. ایک اصفہان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو مولا کائنات کے فضائل لکھنے میں صرف کر دیا، پوری زندگی کچھ نہیں لکھا، لکھا تو مولا کائنات کے فضائل کو لکھا، بہت توجہ چاہتا ہوں، کچھ نہیں لکھا، لکھا تو مولا کائنات کے فضائل کو لکھا. ان کے دوست تہران ایک اور عالم تھے، انہوں نے خط لکھا ان کو، مزاحان نے جملہ کہا کہ تم نے تمام تر جو فضیلتیں ہیں وہ علی سے مخصوص کر دیا، خدا کے لیے بھی کچھ بچا رکھا ہے یا نہیں؟ مزاحان، خدا کے لیے بھی کچھ بچا رکھا ہے یا نہیں؟ تو جواب میں بہت عمدہ جملہ لکھا انہوں نے، یہ لکھا کہ خدا کے فضیلتوں کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ علی کا خدا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. علی کا خدا ہے، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہے؟ صاحب پروڈکٹ کو اگر پہچاننا ہو تو پروڈکٹ کو دیکھو، پروڈکٹ اگر عمدہ ہے تو صاحب پروڈکٹ کی تعریف ہے. یہیں سے کچھ ہمارے برادران مسلمان بھائی، مجبور، عقل کے کمزور، نادان بیچارے، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، توحید 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 پکڑے ہوئے ہیں، گویا ان کے باپ کی جاگیر ہے توحید. ذرا سی پیغمبر کی تعریف کرو، تمجید کرو، کہا ہے توحید شرک بدعت، اس لیے کہ توحید پر مار ہو رہا ہے. کسی امام کی تعریف کرو، شرک بدعت، اس لیے کہ توحید پر دھبا ہو رہا ہے، توحید اس کو بچانا ہے. بھیا ہم کب کہہ رہے ہیں کہ خدا کو گرا کے اگر نبی کو ہم بلند کر دیں تو ہم یقیناً مشرک ہیں؟ ہم بھی اقرار کرتے ہیں. اگر علی کو بڑا کے نبی کو گرا دیتے ہیں تو ہم نے انصاف نہیں کیا. ہم کیا بڑھائیں کسی کو، ہم کیا اتاریں، یہ ہمارے بس کی بات تھوڑی ہے. ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. یہ ایسا ٹرائنگل ہے، خود پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو مجھے کسی نے نہیں پہچانا بجز علی اور خدا کی، خدا کو کسی نے نہیں پہچانا بجز میرے اور علی کے، علی کو کسی نے نہیں پہچانا بجز میرے اور خدا کے. یہ ٹرائنگل ہے، یہ رموز ہیں، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب تفسیر کیجئے. الف لام میم ہے کوئی؟ علماء نے کوشش کی ہے, آخر میں لکھا واللہ عالم, یعنی کیا؟ یقین نہیں ہے, یعنی جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات معلوم نہیں کہ سچ ہے, معلوم نہیں کہ صحیح ہے. ٹھیک, تو یہ کوڈ ورڈز ہیں, رمز ہے اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان. ضروری نہیں کہ انسان ہر چیز کو سمجھ بیٹھے, یہ کوئی ضروری ہے کیا؟ ارے بھائی میں ایک سادہ سیدھا طالب علم ہوں, چھوٹا طالب علم ہوں. آپ آ کے آپ نے ایک چھوٹا سوال کر لیا, ممکن ہے چھوٹا ہو آپ کے لیے, بہت چھوٹا ہو, وہی سوال میرے لیے شاید بہت بڑا ہو. یہ کوئی گارنٹی ہے کہ ہر سوال کا کوئی جواب دے دے؟ ہے کوئی گارنٹی؟ کوئی بھی اس کرۂ ارض میں پیدا نہیں ہوا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ہر سوال کا جواب دے دوں گا سوائے معصومین علیہ السلام کی. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات ان کی نظروں کے سامنے خلق ہوئی ہے. ایک شخص نے آ کے اتفاقا پوچھ لیا کہ آخر آپ کیوں ہر سوال کا جواب کیسے دے دیتے ہیں, فٹافٹ فوراً کیوں دے دیتے ہیں, یہ کیا رمز کیا ہے, کیا اس کا گر کیا ہے بتائیے. تو انہوں نے پوچھا آپ کے دہنے ہاتھ کی انگلیاں کتنے ہیں؟ اس نے فوراً کہا پانچ. تو کیسے بتا دیا تم نے؟ کہا یہ تو میرے سامنے ہے, میری نظروں کے سامنے ہے. کہا جس طرح پانچ انگلیاں تمہاری نظروں کے سامنے ہیں, پوری کائنات ہماری نظروں کے سامنے ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہر چیز کا لاجک ہے, ہر آدمی کو ضروری نہیں کہ ہر چیز جانے. اگر آپ نے کسی مولانا سے, کسی طالب علم سے پوچھ لیا کوئی سوال اور انہوں نے جواب نہیں دیا, تو آپ یہ کہیں یہ مولانا کچھ نہیں جانتے, آئے شامت مولانا پر. بھائی معصوم تھوڑی ہے, ممکن ہے کہ بعض چیزیں بچہ جانتا ہو, کوئی بچہ جانتا ہو, ممکن ہے میں نہیں جانتا ہوں. اسی لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا لا ادری نصف العلم, یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا خود آدھا علم ہے. جب تک انسان یہ باور نہ کرے کہ میں نہیں جانتا, کب جا کے سیکھے گا؟ میں ابھی یہ چوتھی قسم پہ آ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تشریف لائیے. آپ متوجہ ہیں؟ پہلی قسم کیا ہے؟ میں پہلے اس ان کی گفتگو کو پورا کر دوں تاکہ انسان کی عظمت, انسان میں جو کیپیسٹی ہے, انسان میں جو جوہر خدا نے رکھا ہے, اس کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم ہیں کون. میں نے کل عرض کیا کہ اگر ہم سمجھ لیں کہ ہم ہیں کون تو بڑا کانفیڈنس بلٹ ہوگا, ہم بڑے بڑے معجزے کر سکتے ہیں, بڑے بڑے معجزے کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ہاتھ دیکھو بتاؤ. وہ خود بیان کرتے, میں نے ان کی زبانی, کوئی روایت نہیں ہے, ڈائریکٹ تہران میں ان کے گھر میں میں نے ان کی زبانی سنا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ دیکھیں. علامہ محمد تقی جعفری فرماتے ہیں کہ انہوں نے پورا میرا گزشتہ زندگی نامہ بیان کیا, ایک ایک واقعہ, یہاں تک کہ بتایا کہ میں اہواز میں تھا, عراق جانے والا تھا طالب حوضۂ نجف کے لیے, میرے پاسپورٹ میں کچھ پرابلم تھا, نگہبان نے اس نے مجھے نہیں چھوڑا اور میں ایک اداس ہو کر ایک بینچ پہ بیٹھا تھا. اس کے بعد ایک شخص آیا, مجھ سے پوچھا کہ کیوں اداس ہو, تو میں نے میری اداسی کا ریزن بیان کیا. تو انہوں نے کہا کہ چلو میں مدد کرتا ہوں اگر تمہیں نہ چھوڑے. انہوں نے امتحان لیا تھا اور کہا اگر تمہیں یہ پاسبان اجازت نہ دے تو کیا کرو گے؟ کہا میں نہیں جانتا, میں تو آیا ہوں نجف جانے کے لیے, اب واپسی کا مجھے علم نہیں ہے, میں کیا کروں گا, مجھے نہیں ہے. تو اس کو ایک ترس آیا, اس نے کہا نہیں تم واقعی پڑھنے جا رہے. دیکھیے جب انسان کوئی عزم رکھتا ہے, کوئی ارادہ رکھتا ہے, چھوٹا سا واقعہ اس کو واپس نہ پلٹا دے. زندگی میں زندگی واقعات سے پر ہے, حادثات سے پر ہے. زندگی کا معنی کیا ہے معلوم؟ یوم لک و یوم علیک, ایک دن تمہارے فیور میں ہے, ایک دن تمہارے اگینسٹ. یہی زندگی کا خلاصہ ہے, اپ اینڈ ڈاؤن. کوئی انسان پوری زندگی میں آسائش و راحت سے زندگی نہیں گزار سکتا. آپ جو دیکھ رہے ہیں پریسیڈنٹ, او کتنے آرام ناز و نیام میں ہوگا, اس کے پرابلمز آپ سے زیادہ ہیں. جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑے آرام سے ہے, تو اس کے پرابلم وہ ہمیں دیکھ کے کہہ رہا کہ یہ بڑا آرام سے ہے. جب قیامت کا منظر ہوگا ایک دوسرے کے بھید کھل جائیں گے,
یہی تو وجہ تاکید کی گئی ہے کہ اللہ ستار العیوب ہے, عیبوں کو چھپانے والا ہے, تم بھی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاؤ. اگر چاہتے ہو کہ خدا تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے, تم تمہارے بھائی کے عیب پر پردہ ڈالو. جیسی کرنی ویسی بھرنی. اگر تم کسی کو رسوا کرو گے تو خدا تمہیں رسوا کرے گا. مکافات عمل ایک مستقل باب ہے, مکافات عمل. آج ہم نے کسی کو بناحق مکھا لگا مارا, کسی کو ظلم کیا, کسی کو کوئی اور ہمیں فوراً اس کا بدلہ لے گا, کہیں نہ کہیں ہماری گاڑی پھنسے گی. بہت بہت ہوشیار رہنا چاہیے عزیزان محترم. انسان سیدھا سادہ اچھا متدین متقی انسان کو بھی اس دنیا میں پریشانی ہے, اچھے جائے کہ انسان میں گڑبڑ پریشانی, یہ دنیا ہی پریشانی کی ہے. کا یہ پورا سب کچھ بتایا, کوئی پریشانی جو حادثات ہوتے ہیں فوراً اس سے آپ الجھ مت جائیے. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے اکتا جائیں اور کہیں کہ بھائی چلو یہ حادثہ ہو گیا, ہم اپنے سفر کو ملتوی کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں اتنے خرافات ہیں, پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے یا نہیں ہے. جب ہم راستے میں ڈرائیو کر رہے ہیں ایک بلی آ گئی, میں نے کہا نہیں آج نہیں جانے کا. بلی آ گئی, بلی کا قصور کیا ہے؟ اس کا راستہ تھا, اس کو نیچرل اعتبار سے جا رہی ہے, اب اس کا کنیکشن کیا ہے تم سے؟ اگر ایک بلی سے تمہارا سفر ملتوی ہوتا ہے تو تم قوی ہو یا بلی قوی ہے؟ بلی کی قدرت کا اقرار کر رہے ہو, اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہو. یہ خرافات ہیں. انسان اتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے کہ اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. میں بتاؤں انسان کی عظمت کیا ہے. یہ چاند, چاند کی قیمت کیا ہے لگائیں گے آپ؟ سورج کی قیمت کیا ہے؟ زمین کی قیمت کیا ہے؟ ستاروں کی قیمت کیا ہے؟ کیا ہے قیمت اس کی لگائیں گے کوئی؟ ایک چھوٹا سا ڈائمنڈ کوہ نور ابھی تک قیمت نہیں لگا سکے. کوئین الیزابتھ کے تاج پر ہے, انڈیا سے لے گئے وہ لوگ, ہمارے خزانے لٹ گئے, ہم بے خبر سو رہے ہیں. کل ہمارے ڈائمنڈ چوری کر کے لے گئے, آج ہمارا ایمان چرا رہے ہیں. باخبر رہیے کیا جا رہا ہے, کیا رہ رہا ہے. اپنے پاکٹ کو مضبوطی سے رکھیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حشر کے میدان میں جائیں گے پاکٹ خالی, نہ ویزا ہے, نہ پاسپورٹ ہے, نہ ٹکٹ کے لیے پیسہ ہے, پھنس جائیں گے, بری طرح پھنس جائیں گے. تو عزیزان محترم, انسان کی عظمت کتنی بلند ہے, کتنا عظیم ہے انسان. یہ چاند, یہ سورج, یہ زمین, یہ ستارے, کائنات کی ہر ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے, انسان کے لیے, حضرت انسان کے لیے. اسی لیے کہا جاتا ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, جب قیامت کا دن ہوگا تو اس سورج کو جو دھوئے سے بنا ہوا ہے ختم کر دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب انسان ہے ہی نہیں. جب انسان, دیکھیں آپ نے عیاض خانہ کس لیے بنایا؟ مجلس کے لیے. ٹھیک, یہ سب کیوں آرینج بیٹھے ہیں, مرتب کیوں بیٹھے ہیں, منظم کیوں بیٹھے ہیں؟ مجلس کے لیے. مجلس ختم ہو گئی تو آپ باہر چلے جائیں گے. جب پرپس ختم ہو گیا تو پھر وہ ارینجمنٹ نہیں ہوگا. تو خداوند متعال نے حضرت انسان کے لیے چاند, سورج, ستارے سب کچھ بنایا ہے. جب انسان کو بلا لیا وہاں تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے, ختم کر دو. چاند کو بجھا دو, سورج کو ختم کر دو, زمین کو اجاڑ دو, ختم کر دو. جب انسان ہی نہیں ہے, جس کے لیے ہم نے بنایا ہے وہی نہیں ہے, تو پھر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب معمولاً ہم لوگ انسان کی قیمت کیا لگاتے ہیں؟ شریعت نے بھی قیمت لگائی ہے 1000 دینار. معلوم ہے کیا ایک انسان کی قیمت؟ البتہ یہ انسان وہ انسانیت کے جنبے کو نظر کر کے نہیں بنایا گیا, یہ ایک بشری جنبہ ہے, ایک بدن, اس کے ایک بدن کی قیمت ہے. وہ روحانی روح کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا. وہ روح کی قیمت انسان, پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں جو میں, معافی ضمیر ہے. انسان کی جو انسانیت ہے اس کی قیمت کوئی لگا نہیں سکتا. شریعت نے بدن کی, اس بدن کی قیمت لگائی ہے, اس کو کہتے ہیں شریعت میں دیا. دیا خون بہا, ایک انسان کا خون بہا کیا ہے؟ 1000 دینار, یعنی سونے کے سکے, یا 100 شتر. ایک انسان کا بدن ایکویلنٹ تو 100 شتر. یہ اور بات ہے کہ ہم نے اپنی قیمت گرا لی ہے, بہت گرا لی, یہ اور بات ہے. ٹھیک, ایک بات یاد آ گئی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ حیف ہے، اتنی اچھی بات اب یہ اسکپ نہیں کر سکتا ہوں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں ضامن ہو چکا ہوں ایک دیے کا، ایک خونبہا کا ضامن ہو چکا ہوں، ضمانت لی ہے میں نے، میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں ادا نہیں کر سکا. میں نے سوچا کہ در در کی ٹھوکریں کیوں کھاؤں. کریمہ نے عرض، مدینے کے کریم ترین دروازے کا دروازے کو میں کھٹکھٹاؤں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، لہٰذا آپ کی خدمت میں آیا ہوں. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے، اچھا دیا تو نے ضمانت لی ہے خونبہا، تو میں تجھ سے تین سوال کروں گا، بہت توجہ چاہتا ہوں، تین سوال کروں گا، اگر تو ایک سوال کا جواب دے دے تو میں ون تھرڈ دیا تجھے دے دوں گا، ون تھرڈ ایک سو، اگر دو سوالوں کا جواب دے گا تو ٹو تھرڈ، اگر تینوں سوالوں کا جواب دے گا تو میں پورا خونبہا تجھے دے دیتا ہوں. اس نے کہا یا اپنا رسول اللہ، میں آتی انسان، عام آرادی، اور آپ پسر پیغمبر، اولاد پیغمبر، امام وقت، میں کیا جواب دے پاؤں گا؟ کہا نہیں، میں نے اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ المعروف بقدر المعرفہ، عطا جو ہوتی ہے، نیکی جو ہوتی ہے، معرفت کے بنا پر ہوتی ہے. اگر اللہ سے کچھ مانگتے ہو، اللہ سے مانگتے ہو، تو پہلے یہ دیکھو کہ ہم میں اس چیز کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. اگر ایک بہت فٹ پاتی انسان کو ایک مرتبہ لاٹری اٹھ جائے، $1,000,000، $2,00,000,000، $100,000,000,000 لاٹری اٹھ جائے، تو کیا ہوگی اس کی حالت؟ ہارٹ فیل ہو جائے گا بندے خدا. یہ اس کے لیے نعمت ہے یا بلا ہے؟ بلا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے بلا مانگیں، پہلے صلاحیت پیدا کرو اس نعمت کی، پھر اللہ سے مانگو. یا یوں کہہ دو، اے اللہ تو جو بہتر سمجھتا ہے وہ عطا کر، یہ نہیں کہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اس لیے کہ میرے مانگنے میں بھی اتنی صلاحیت نہیں ہے. میں کتنا مانگوں گا؟ میری عقل کے مطابق. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی قیمت کو سمجھنا ہو، انسان کی اہمیت کو سمجھنا ہو، انسان کو عرض گزاری کرنا ہو، اس کا معیار دیکھنا چاہتے ہو، وہ کتنے پانی کا انسان ہے، تو دیکھو کیا سوال کرتا ہے، کیا مانگتا ہے. مانگنے سے پتا چلتا ہے کہ انسان کتنا بلند ہے، کتنی حوصلہ رکھتا ہے. سوال پتا دیتا ہے کہ انسان کتنے معیار کا ہے، کتنے پانی پر ہے. ٹھیک، تو اس نے کہا المعروف ہو، مولا نے ارشاد فرمایا المعروف بقدر المعرفہ، جتنی تیری معرفت اتنی عطا. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ سوال کیجئے، اگر میں جانتا ہوں تو عرض کروں گا، اگر نہیں جانتا تو آپ سے سیکھ لوں گا. یہ عجز و انکساری در اہل بیت میں انسان کو بڑی بڑی جگہوں پر پہنچا دیتے ہیں. انسان یہاں پر آ کے اکڑ جائے تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. یہاں سر کو جھکانے کی منزل ہے، چوکھٹ پہ سجدہ کرنے کی منزل ہے، یہاں پر اپنے آپ کو کمال انکساری سے پیش کرنے کی منزل ہے. یہاں جھک جاؤ، یہاں منکسر ہو جاؤ، سب کچھ ملے گا، سر بلند ہو جاؤ گے. سر کو اٹھانا ہو تو یہاں سر کو جھکاؤ. دانا جب تک زمین کے اندر نہیں جاتا پودا نہیں اگتا. جب منکسر المزاج ہوگے تبھی تمہاری بلندی تمہیں نظر آئے گی، تبھی تم سر اٹھا پاؤ گے. تو اس نے کہا عجز و انکساری کے ساتھ کہ میں جانتا ہوں تو جواب دوں گا، اگر نہیں جانتا تو آپ سے سیکھ لوں گا. تو کہا مولا نے کہا ٹھیک ہے، ای الاعمال افضل، پہلا سوال کون سا عمل سب سے افضل ہے. اور آپ کا ذہن شروع ہو گیا کام کرنا، ایک دو تین چار اب شروع ہوا، کون سا عمل سب سے افضل ہے. اس نے انکساری کے ساتھ کہا الایمان باللہ، الایمان باللہ. امام نے کہا لاک کر دوں فائنل جواب؟ اس نے کہا دیکھا صحیح، بالکل صحیح، الایمان باللہ افضلین اعمال ایمان باللہ. کیوں؟
اس لیے کہ تمام اعمال کا دار و مدار اللہ پر ایمان ہے. اگر اللہ پر ایمان ہی نہ ہو, جڑ مضبوط نہ ہو, تو شاخیں کیا کام آئیں گی؟ ایمان اگر مضبوط ہو تو ہر عمل ایمان کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے. یا اگر ہم عمل میں پیچھے ہیں, کہا جاتا ہے کہ نہیں ہمارا ایمان مضبوط ہے, ہمارا عقیدہ مضبوط ہے, عمل میں ذرا سا پیچھے ہیں, نہیں یہ عکاسی ہے, یہ نشاندہی ہے کہ کہیں بیماری کہیں اور ہے. عزیزان محترم, میں کچھ عرض کر رہا ہوں, بڑی جرات کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, پرانی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں, علماء تشریف فرما اس مجلس میں عرض کر رہا ہوں, پورا رسک لے کے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک عمل ایمان مضبوط نہ ہو عمل نمایاں نہیں ہوگا. اگر عمل میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو معلوم ہے کہ ایمان میں بھی خرابی ہے. جہاں بھی قرآن میں جہاں کہیں بھی آیا ہے ایمان کا تذکرہ, وہاں عمل صالح بھی ہے. ایمان و عمل یکساں ہیں. عمل اظہار کرتا ہے ایمان کو جو آپ کے اندر ہے. آدمی جو بولتا ہے نا زبان, یہ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں, جب بولتا ہے تو اس کے سوچ کی عکاسی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا انسان کچھ اور سوچتا اور کچھ اور بولتا ہو. آج کل یہ نکتہ سنج مشین ہوتی ہے نا, یہ جھوٹ کو پہچاننے والی مشین ہے, آپ کی نسوں پہ وہ لگا دیتے ہیں وائر اور آپ کو نروس, پورے نروس پر کنٹرول کر لیتے ہیں, آپ سے سوال پوچھتے ہیں. اب جیسے ہی آپ جھوٹ بولنا چاہیں گے تو ظاہر سی بات ہے اندر سے پریشان ہوں گے, جب پریشانی ہوگی تو وہ نروس پہ جو الارم دے گا کیوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. البتہ بعض اتنے مکار ہوتے ہیں مشین کو فیل کر دیتے ہیں, جھوٹ کی ان کو عادت ہو جاتی ہے, ایکسپشنل کیس ہے. ایمان باللہ ای الاعمال افضل, الایمان باللہ, ایمان اللہ پر مضبوط ہو تو سارے اعمال مضبوط ہوں گے. اللہ پر ایمان تو اچھا, ایک سلسط حقدار ہو گیا. دوسرا سوال, من نجات من الحلق من المحلقہ, ہلاکت سے نجات دلانے والی چیز کیا ہے؟ یہ ہمارا روز کا مسئلہ ہے, یہ روٹی سے زیادہ مہم ہے. آج ہماری قوم اور ہماری ملت جو ہلاکت کے دہانے کی طرف جا رہی ہے اور بے خبر بھی ہے, تو یہ اس سے بڑھ کر ڈینجرس پوزیشن کبھی نہیں ہوگا. تو جاننا چاہیے کہ ہلاکت سے نجات کیا چیز دلا سکتی ہے, کون سی چیز ہے جو ہمیں مہلکے سے نجات دلا سکتی ہے. تو اس نے کہا الثقۃ باللہ, اللہ پر بھروسہ. ذرا سا گڑبڑ ہو گئی, ذرا سا پریشانی آ گئی, نقصان ہو گیا, کہتا رہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پریشانی گلے شکوے نہیں, اللہ پر بھروسہ کیجیے. اللہ عطا کرنے والا ہے, وہ خدا جو تمہیں کبھی دے کے آزماتا ہے اور کبھی چھین کے آزماتا ہے, یہ دیکھتا ہے کہ تم کس حالت میں ہو, یہ تمہیں ٹیسٹ لیا جاتا ہے. جو کچھ نعمتیں اللہ سے ہم دریافت کرتے ہیں, ہر چیز امتحان ہے. یہ پوری دنیا ایگزامینیشن ہال ہے, ہم امتحان دے رہے ہیں, رزلٹ قیامت کے دن نمودار ہوگا. قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ کون کتنے نمبر لیے ہیں, کتنا اسکور کیا ہے. ٹھیک, مضبوط, الثقۃ باللہ, اللہ پر بھروسہ. جو کچھ بھی مصیبت آتی ہے میں کہوں گا اللہ ہے جو دیکھ رہا ہے, اللہ پر بھروسہ. میں بتاؤں کتنا کانفیڈنس ہوتا ہے ہمارے یہاں کرکٹ میں کیا ہوتا ہے, ہوم پچ جو ہوتی ہے وہاں اگر کوئی کم سکور کرے تو اس کو ملامت بہت ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ارے ہوم پچ میں ہار گئے. کیوں, کبھی سوچا آپ نے اس کا ریزن کیا ہے, کیوں ملامت کرتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ ہوم پچ میں معمولاً اس کے تشویق کرنے والے, ترغیب دینے والے, کلپس مارنے والے, ان کو انکریج کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہوم ٹاؤن ہے. تو اتنا کانفیڈنس, اتنی پشپناہی رکھنے کے باوجود تم ہار گئے, یہ ذلت کی بات ہے, شیم کی بات ہے. تو عزیزان محترم, جو پشپناہی, عظیم پشپناہی پر تکیہ کرے وہ کبھی ہارے گا نہیں زندگی میں. الثقۃ باللہ, اللہ سے بڑھ کر کون سی طاقت ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے؟ کوئی طاقت نہیں. اگر یہ دل میں اتار لے تو پھر کوئی منزل سخت نہیں نظر آئے گی, آسان مرحلے پار ہو جائیں گے, مرحلے طے ہو جائیں گے, بہت آسانی ہو جائے گی. الثقۃ باللہ کا کون سی چیز تمہیں ہلاکت سے نجات دلاتی ہے؟ الثقۃ باللہ, اللہ پر بھروسہ. ٹھیک, دو سورس مل گیا. کیا تیسرا سوال, ما یزین الرجل, مرد کی زینت کیا؟ یہاں رجل علماء تشریف فرما ہے, کبھی کبھی رجل استعمال ہوتا ہے شخصیت کے لیے, یہاں جنڈر مقصود نہیں ہوتا, یہاں جنڈر مقصود نہیں ہوتا, یعنی انسان کے, انسان کو کون سی چیز زیب دیتی ہے, کون سی چیز انسان کے لیے اچھا ہے, زیب دیتی ہے, اس کو بیوٹیفائی کرتی ہے. اس نے کہا العلم معه حل, بہت پیارا جملہ, بہت پیارا جملہ, العلم معه حل, علم رکھتا ہو علم کے ساتھ بردباری رکھتا ہو. اگر کسی انسان کے پاس علم ہو اور علم کے ساتھ بردباری ہو تو اس کے لیے زینت ہے, قابل احترام ہے وہ شخصیت. یہ نعمتیں انسان کو کبھی کبھی ادھوری مل جاتی ہیں, پوری پوری نعمت نہیں ملتی. اللہ عادل ہے, اللہ کسی کو نعمت دیتا ہے تو وہ عادل ہے, اتنی صلاحیت اس میں پاتا ہے تبھی تو وہ نعمت دیتا ہے. کافر کو بھی خدا کچھ عطا کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں خدا نے دیکھا ہے. عزیزو بڑی بات ذمہ داری کی کہہ رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ کافروں کو دے رہا ہے ہمیں نہیں دے رہا. کبھی کبھی ہم لوگ سوچتے ہیں نا, نہیں, کچھ نہ کچھ اس میں پایا جاتا ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا نے اس نعمت کو عطا کی ہے. یہ ہمارے لیے وہ ایک انسان ہے, وہ ہندو ہے, وہ کرسچن ہے, وہ جو ہے, وہ سکھ ہے, ہمارے لیے. لیکن اللہ کے لیے, اللہ کے لیے تو سب بندے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیا معنی ہے اس کے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ آسان ترجمہ ہے, لیکن اگر گہرائی میں جائیں گے تو بسم اللہ کی تفسیر مولا کائنات نے پوری رات ابن عباس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پوری رات بتائی, اور آخر ابھی تفسیر ختم نہیں ہوئی تھی. ابن عباس نے کہا نماز کا وقت ہو رہا ہے, نماز شب کا وقت شروع ہو رہا ہے. مولا نے کہا جان لو ابن عباس, پورا قرآن سمٹ کر سورہ الحمد میں جمع ہوا ہے, اور پورا حمد سمٹ کر آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, اور پوری آیت سمٹ کر بائے بسم اللہ میں آتی ہے, اور بائے بسم اللہ سمٹ کر نقطۂ بائے بسم اللہ. جان لو ابن عباس کہ وہ نقطہ میں. جزاک اللہ. ٹھیک, وہ نقطہ, نقطہ آج کیا ہے؟ ماشاءاللہ یہاں میں نے سنا ہے, کل کی مجلس میں نے عرض کیا کہ یہاں آئی ٹی میں کافی ماہر ہیں. کمپیوٹر میں آن آف جو ہوتا ہے کس کی بنا پر ہوتا ہے؟ وہی نقطہ ہے نا, آن کرتا ہے, آن ہو آف, وہی نقطہ ہے. آج ڈاٹ, ڈاٹ کے بنا آپ انٹرنیٹ جائیے, پورے انٹرنیٹ کا دار و مدار اسی ڈاٹ پر ہے. ڈاٹ کام, ڈاٹ اور, ڈاٹ نیٹ, ڈاٹ ایڈو, کچھ بھی لیجیے آپ, ڈاٹ. مولا کائنات 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ دیکھو نقطے میں کچھ ہے, نقطے میں کچھ دم ہے. ویسے بہت اس کو الیبوریٹ کریں گے تو کئی مجلسیں ہوں گی, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. نقطے میں کچھ دم ہے تو مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کائنات کو سمٹنا چاہتے ہو تو مجسم علی میں دیکھو, اگر الیبوریٹ کرنا چاہتے ہو تو کائنات دیکھ لو. تو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ علی کے بنا کائنات ادھوری ہے, مجبوری ہے کائنات کی. اللہ نے سبب و مسبب کی دنیا بنائی ہے, یہ راستہ خدا نے بنایا ہے, اس کے اس راستے کو جانا ہی ہوگا. میں شارٹ کٹ میں جاؤں گا, ہمارے یہاں معمولاً شارٹ کٹ بہت پسند کرتے ہیں. مولانا ایک تعویذ دے دیجئے میں ملینر بن جاؤں. اللہ تعالیٰ میں تعویذ و حرز کا مخالف نہیں ہوں, محجد دعوات مستقل کتاب ہے, شیخ عباس قمی جیسا محتاط انسان اتنی بڑی کتاب جرات سے نہیں لکھتے. حرز تعویذ کا اس کا اثر میں الگ سے کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا, لیکن ہمارا تصور جو حرز تعویذ کے سلسلے میں ہے وہ کیا ہے کہ مولانا ایک تعویذ لکھ دیجئے, یا کوئی عامل کے پاس گئے کا ایک تعویذ لکھ دیجئے میں ملینر بن جاؤں. ٹھیک, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 100 روپے 200 روپے 1000 روپے لے کر آپ کو جو تعویذ لکھ کے آپ کو ملینر بنا رہا ہے, وہ خود کیوں اپنے لیے تعویذ لکھ کر ملینر نہیں بنتا؟ معمولاً تعویذ لکھنے والوں کی حالت بہت ابتر ہے, مجھے نہیں معلوم, میں بہت معذرت چاہتا ہوں. تعویذ لکھنا چاہیے, علماء کا فریضہ ہے, اگر علماء تعویذ نہیں لکھیں گے تو وہ عاملین کے پاس جائیں گے اور بدتر ہوگی ان کی حالت. تجویز کرنی چاہیے, سائیکولوجیکلی بہت اثر ہوتا ہے اس کا, بہت اثر ہوتا ہے. لیکن اس کو بزنس نہیں بنانا چاہیے. اگر میں 100 روپے 200 روپے 1000 روپے لے رہا ہوں, تعویذ لکھ رہا ہوں, تو میں خود اپنے لیے کیوں نہیں لکھتا؟ اس کا کیوں محتاج ہوتا؟ میں عجیب ایک واقعہ, ایک جوک لگ رہا ہے, پتہ نہیں آپ لوگ اس کو ہضم کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے, یہ ادب مجلس کا تقاضا, میں احتیاط کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میسور میں ایک نالی کے کنارے ایک شخص بیٹھا تھا فال دیکھنے کے لیے, ہاتھ دیکھتا اور کہتا بڑا کئیس. ایک آدمی گیا, بہت پریشان تھا زندگی سے, مارا ہوا, جب دیکھا آخری چوائس, دیکھ لیں اس کا سننے کیا ہوگا. کبھی کبھی ہوتا ہے جب سب کچھ لٹ جاتا, کہتے ہیں یہ بھی لٹا دو, دیکھیں کیا ہوتا ہے, رسک کھیلتے ہیں لوگ, نیچر ہوتا ہے انسانوں کا. گیا اس کے پاس, اس نے کہا بتاؤ. اس نے پوری مصیبتیں سنائی, کہا یہ تو مصیبت کا مارا, آئندہ بھی مصیبتوں کو دیکھ رہا ہے, تو بڑے غصے میں آیا. اس نے ایک لات دھری, اس کو نالی میں گر گیا. اس نے کیا غضب ہے, میں نے تمہارا ہاتھ دے کے تمہارا آئندہ بتایا, سچ سچ بتایا, تو تم مجھے اسلام یہ بتا رہا. کہے بتا مجھے, تو انصاف سے کام نہیں لیا, تو میرا آئندہ بتا دیا, تیرا آئندہ تو نہیں سمجھ پا رہا تھا, تو نہیں دیکھتا تھا کہ ایک شخص آئے گا مجھ جیسا, تجھے لات مارے گا, اٹھ کے کیوں نہیں گیا؟ فلسفے میں بحث ہے کہ فاقد الشیء لا یوتی الشیء, جو خود اس کے پاس نہ ہو محتاج کسی کے احتیاط کو برطرف نہیں کر سکتا. خود نہ جانتا اپنی حالت کیا ہوتی ہے آدھے گھنٹے کے بعد, وہ دوسروں کی حالت کو سدھار نہیں سکتا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر تم ادب کرنا چاہتے ہو, تبلیغ کرنا چاہتے ہو, لوگوں کو ارشاد کرنا چاہتے ہو, پہلے خود کی اصلاح کرو. بڑی ذمہ داری عزیزان محترم. جب تک خود کی اصلاح نہیں ہوتی, معاشرے کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے. یہ سبب اور مسبب کی دنیا ہے, شارٹ کٹ نہیں ہے. خدا نے بنایا ہی نہیں, جس چیز کا ہم تلاش کر رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں, کب تک تلاش کریں گے؟ ملے گی نہیں, جب ہے نہیں تو ملے گی کہاں سے؟ آج کا کام ہے جلانا, ٹھیک. میں پاک نیت رکھتا ہوں, میری نیت جلنے کی نہیں ہے, خدا رہا, خدا کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں میری نیت جلنے کی نہیں ہے, میں ہاتھ آگ پہ رکھتا ہوں. آگ جلائے گی کہ نہیں جلائے گی؟ میری نیت سے آگ کا کیا تعلق ہے؟ آگ کا کام ہے, آگ کا نیچر ہے جلانا. یہ سبب اور مسبب کی دنیا ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر خدا, جس خدا نے آگ کو گرمی عطا کی ہے, وہ خدا کہہ دے کہ آگ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا, یہ اور بات ہے. غلام امام علی رضا علیہ السلام والسلام کے لیے گلزار بن جا, اس کو بننا ہے. اس لیے کہ جس خدا نے گرمی عطا کی ہے, وہ خدا اگر کہہ دیتا ہے تو اس کو حق کی تعمیل ضروری ہے. مولا کائنات جب سلمان فارسی کی رحلت کا وقت آیا, سلمان نے کہا کہ مجھے کوئی غسل نہ دے, مجھے کوئی کفن نہ پہنائے, میرے آقا نے مجھے وعدہ کیا ہے وہ ضرور آئیں گے. سلمان ہے مدائن میں, آقا ہے کوفے میں, کتنا بھروسہ ہے اپنے مولا پر, کتنا اعتماد ہے اپنے آقا پر, کتنا ٹرسٹ ہے اپنے آقا پر. کہ مولا آئیں گے, خود غسل دیں گے, کفن دیں گے. معلوم ہے آپ کو ایک شرعی حکم ہے, آپ معاملہ سنتے ہیں لیکن ذرا توجہ اس میں ضروری ہے, کہ معصوم کو غیر معصوم غسل دے نہیں سکتا, معصوم کو غیر معصوم غسل و تدفین نہیں کر سکتا, معصوم ہی کرے گا, ولو بے جاز آئیں گے جہاں کہیں بھی ہوں. یہ سلمان کی عظمت ہے کہ وہ روک لیا خدا نے کہا نہیں. سلمان کی عظمت اتنی بلند ہے کہ اس کو غسل دے گا تو معصوم غسل دے گا. بے جاز مولا کائنات آئے,
اور غسل دیا، کفن پہنایا، قبر کو تیار کیا اور قبر کے اندر گئے اور خود قبر میں خود کو لٹایا اور کہا، اے تراب، ابو تراب تجھ سے کہتا ہے کہ میرا خاص مہمان آ رہا ہے، سلمان آ رہا، اس کا خیال رکھنا، میرا مہمان آ رہا ہے. اگر ابو تراب تراب سے کہہ دے تو اس کی کیفیت بدل جائے گی. اگر کربلا میں شہدائے کربلا کا خون ٹپک جائے تو پھر وہ عام عرض نہیں ہے، عام زمین نہیں ہے، خاک شفا بن جائے گی. اب یہ خاک شفا ہے، بیمار لا علاج بیمار اگر خاک شفا کو خلوص نیت کے ساتھ، پورے اعتماد و توکل و بھروسے کے ساتھ لے لے تو شفا حتمی ہے. بحث ہے ہمارے فلاسفہ اور علماء کے درمیان کہ کیا دعا مستقل علت ہے یا یہ کہ دوا اور دعا ساتھ ساتھ ہے. انشاءاللہ دعا پر ایک ذرا کافی معروضات آپ کی خدمت میں ہیں، اس لیے کہ ہماری معاشرے کی ضرورت ہے. اگر میں خدا نہ کردہ جو ضرورتیں ہیں اور جس کو میں احساس کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں عرض نہ کروں تو میں ذمہ دار ہوں. میں اپنی فکر کروں، اپنے عاقبت کی فکر کروں. یہ دیکھ مجھے یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ لوگ خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. العیاذ باللہ خود کو جہنم میں ڈال کے لوگوں کو خوش کر دوں، یہ انصاف کی بات نہیں. میں نے اپنے آپ سے انصاف نہیں کیا. امام خمینی علیہ الرحمہ کی خدمت میں شہید بہشتی پہنچتے ہیں، تاریخ کے گوشے ہوتے ہیں، ریسنٹ ہسٹری ہے تو دور کی نہیں ہے نا، عبرت کے لیے بہت ہوتے ہیں. انسان اگر غور کرے عبرت اس کی زندگی کے لیے بہت اثر انداز ہوتے ہیں یہ واقعات. شہید بہشتی کے سلسلے میں بہت افتراءات پھیلائے گئے تھے، ان کے خلاف بہت تبلیغ ہو چکی تھی. تھک گئے، تھک کے آ کے اپنا ریزگنیشن لیٹر امام خمینی کی خدمت میں پیش کیا. وہ چیف جسٹس تھے اس وقت. امام خمینی نے کچھ نہیں کہا، رکھ لیا. اس نے انہوں نے لکھا تھا کہ لوگ میرے خلاف ہو چکے ہیں، میرے خلاف بہت سی باتوں کو بتا دیا ہے، جب اتنے لوگ خلاف ہو گئے تو میں کیوں خامہ خواہ اس پوسٹ میں، اس عہدے میں باقی رہوں؟ اس سے بہتر ہے کہ میں ریزائن دے دوں، مجھ سے بہتر کوئی انسان آئے. امام خمینی نے کچھ نہیں کہا، رکھ لیا اس لیٹر کو. اس کی تھوڑی دیر بعد عمومی ملاقات تھی. آپ نے ٹی وی پر یا سیڈیز میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی ان سے ملنے جاتے تو کہتے روح منی خمینی، بدھ چکنی خمینی، یہ نعرے لگاتے نا. یہ امام خمینی کے نعرے نہیں لگا رہے ہیں، چونکہ امام خمینی نے اپنے آپ کو سید الشہداء میں فنا کر لیا. بابر صدر نے کیا کہا تھا یاد ہے؟ زوبو فل خمینی کما ہوا ذاب فی الاسلام، اسلام میں تم مرج ہو جاؤ، مر مٹ جاؤ، اسلام تمہیں بلند کر دے گا. عزت شہرت بھیک مانگنے والی چیز نہیں ہے. رات کے اندھیرے میں نماز شب پڑھ کے دعا کرو تو خدا کہے گا عسى ان یبعثک مقاما محمودا. رات کی تاریکی میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دعا کرو الہی العاف، الہی العاف، خدا جانتا ہے تمہیں کس طریقے سے مقام محمود تک پہنچائے، پسندیدہ مقام تک پہنچائے. تو عزیزو یہ سبب اور مسبب کی دنیا ہے، جس علت کو خدا بیان کر رہا ہے اسی علت کے ساتھ، اسی سبب کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے تو کامیابی یقینی ہے، حتمی ہے. انہوں نے لیٹر لکھ دیا، بیٹھے رہے، لوگ آئے، کہا روح منی خمینی، بدھ چکنی خمینی. تو انہوں نے آہستہ سے کہا، دیکھا کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ کہا یہی لوگ اگر کل مجھ سے کہیں مر بر خمینی تو میرے روحیات میں کوئی فرق آنے والا نہیں. عجیب بات میں نے کہہ دیا. لوگ اگر پسند کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، شکر الہی ہے، نور علی نور. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکثر انبیاء کو یہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑا کہ لوگ ان کے مخالف تھے. 950 سال نوح نبی تبلیغ کر رہے ہیں، گنے چنے افراد ان پر ایمان نہیں لا رہے ہیں. خدا کو مجبوراً ان پر عذاب نازل کرنا پڑا. خدا روکتا ہے عذاب،
خدا روکتا ہے عذاب کو، خدا تو رحمتیں نازل کرنا چاہتا ہے. جب انسان خود عذاب لینے پر تیار ہو جائے اور اصرار کرے تو خدا اپنی مشیت کو ضرور بدل دے گا اور کہے گا نہیں، میں تو ارحم الراحمین ہوں، میں تو نہیں چاہتا ہے بندوں پر عذاب نازل کروں، لیکن بندہ خود اصرار کر رہا ہے تو کیا کروں. ٹھیک. تو عزیزان محترم، انسان کی اہمیت اتنی بلند ہے، اتنا عظیم ہے انسان، اگر وہ سمجھ لے کہ وہ کہاں ہے، کس پوزیشن میں ہے، تو کبھی پستی کی طرف رخ نہیں کرے گا. ضرورت ہے اپنے آپ کو ٹہوکا دینے کی، جھنجھوڑے، اور یہ مجلسیں اسی جھنجھوڑنے کا کام کرتی ہیں. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو بیدار ہو جائیں گے، اٹھیں گے. تو یہ مجلسیں مرنے والوں کو زندہ کرتی ہیں. جو بھٹک گئے ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، ان گمراہوں کو راستے پر لگا دیتی ہیں، راستے پر لاتی ہیں یہ مجلسیں. مجلسیں بڑا عظیم کارنامہ کرتی ہیں، معجزات کرتی ہیں مجلسیں، جیسے کربلا میں معجزات ہوئے ہیں، جیسے کربلا کا واقعہ تاثیر گزار رہا ہے، اسی طریقے سے ہماری مجلسیں بھی تاثیر گزار ہیں. کربلا میں کیا ہوا؟ کہا حر، جس نے حسین کے راستے کو روکا تھا اس کے دل کو خدا نے بدل ڈالا. کربلا نے اس کو اتنی تاثیر بخشی کہ اب حر جو لعنت اللہ علیہ تھا، ایک شب کے بعد رحمت اللہ علیہ بن گیا، سلام اللہ علیہ بن گیا. میرے عزیزو، ایک جملہ مجھے بارگاہ رب العزت میں کہنے کی اجازت دیجو. اے پروردگار، ہم تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، ہم گناہگار ضرور ہیں، ہم خطاکار ضرور ہیں، ہم نے بہت نافرمانی کی ہے، ہم نے بہت جسارتوں سے کام لیا ہے، بار بار گناہ کیا ہے، لیکن اتنا تو یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے حر کا جو گناہ حر نے کیا ہے وہ نہیں کیا، ہم نے حسین کا راستہ نہیں روکا. اے خدا، یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں ہر ایک حر بننا چاہتا ہے، ہم حر بننا چاہتے ہیں، حسین کی چوکھٹ میں آنا چاہتے ہیں، حسین کی راہ میں قربان ہونا چاہتے ہیں. بار الہ، ہمیں خالی ہاتھ اس بارگاہ سے واپس نہ پلٹانا، حر بننا چاہتے ہیں. کیا کیا حر نے؟ کون سا کرائم تھا ان کا؟ ابا عبداللہ جا رہے ہیں کوفہ میں، کوفہ سے دعوتیں، 12,000 سے زیادہ خطوط اور ایک ایک خط جس میں کئی کئی لوگوں نے سگنیچر کیا ہے، اور 1,000 کا لشکر لے کر راستہ روکتا ہے. کہا نہیں، تمہیں جانے نہیں دوں گا. امام فرماتے ہیں کہ مجھے اگر تو کوفہ جانے نہیں دے رہا ہے، میں تو آیا نہیں ہوں، میں بلایا گیا. لیٹرز موجود ہیں، دو بڑی بڑی تھیلیاں امام حسین نے سامنے رکھا، کہ دیکھو یہ لیٹرز ہیں تمہارے، کوفے والوں نے مجھے لیٹر لکھا ہے، مجھے دعوت نامہ بھیجا ہے، بلایا گیا ہے، میں آیا نہیں ہوں. کہا نہیں، میں مامور ہوں، میں جانے نہیں دوں گا. امام نے کہا اگر تو جانے نہیں دیتا تو مجھے بس واپس جانے دے، میں روم چلا جاؤں گا. بعض روایتوں میں کہ میں ہند چلا جاؤں گا. کہا نہیں، میں مامور ہوں، میں تمہیں کہیں بھی جانے نہیں دوں گا، یہیں پر ہوں. کہا امام نے کہا وقت ظہر ہے، ظہر کا وقت قریب آیا ہے، نماز کا وقت ہے، ہم نماز ادا کریں گے، اگر چاہے تو اپنی نماز ادا کر لے. تو حر نے کیا جواب دیا معلوم؟ کہا میں راستہ تو روک رہا ہوں، میں یزید کا سپاہی ضرور ہوں، لیکن اتنا بھی جانتا ہوں کہ تم فاطمہ کے بیٹے، جگر گوشے رسول ہو، امامت ہے تمہارے پاس، اہل بیت ہو تم، میں الگ سے نماز پڑھوں؟ عزادارو یہاں پر رک کے میں ایک جملہ کہوں گا کہ انسان کا کبھی کبھی کوئی عمل اس کی عاقبت بخیری کے لیے کافی ہے، ایک بر وقت صحیح عمل انسان انجام دے لے بارگاہ رب العزت میں اگر مقبول واقع ہو تو انسان کی عاقبت بخیر ہو جاتی ہے۔ حر نے کہا نہیں، ہم تمہارے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ کہا حر نے امام کے ساتھ نماز کو ادا کیا، نماز ختم ہوئی، امام نے کہا آپ جانے دیں، میں نکلنا چاہتا ہوں، تو حر نے کہا نہیں جانے نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ امام کو جلال آیا اور فرمایا سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تیری ماں تیری عزا کرے۔ علی کے لال کو روکتا ہے، زہرا کے لال کو روکتا ہے، عزاداروں پتا ہے حر نے کیا جواب دیا؟ کہا اگر تمہاری ماں فاطمہ کے علاوہ کوئی اور ہوتی تو میں بھی مقابلے مثل کرتا۔ دو عمل حر کے، دو عمل ایسے ہیں جس نے حر کو حر بنا دیا۔ ایک نماز ادا کی امام کے پیچھے، امام کی اقتدا میں، اور دوسرا عمل فاطمہ کا احترام کیا، ہماری جدہ کا احترام کیا۔ کہ اگر فاطمہ کے علاوہ اور کوئی تمہاری ماں ہوتی تو میں بھی مقابلے مثل کرتا۔ وقت گزرا، شب عاشور آئی، یہ دو عمل حر کو نجات کا ذریعہ بن گئے۔ آواز آئی یا حر ابشر بالجنہ، اے حر اپنے آپ کو جنت کی بشارت دے۔ اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے، آواز ارے حر جنت کی بشارت دے لو۔ کہا یقین آ گیا کہ نہیں، میں جو کر رہا ہوں یہ راستہ غلط ہے، اب فیصلہ کن مرحلہ ہے، اگر یہاں میرے پیروں میں لغزش ہو جائے تو پھر میں سعید نہیں بنوں گا، میں شقی بن جاؤں گا، جہنم میں چلا جاؤں گا۔ حر کی یہ دو تین گھنٹوں کی جو فکر ہے، جو تفکر ہے، یہ حقیقت میں عبادت ہے۔ عزاداروں اس عبادت کا اعتبار ہے اللہ کے نزدیک۔ حر نے دونوں طرف دیکھا، ایک طرف دیکھا مظلومیت ہی مظلومیت ہے، ایک طرف دیکھا صفا کی جفا ظلم ہی ظلم ہے، ایک طرف دیکھا نہر کا پانی بہ رہا ہے، دوسری طرف حسین کے بچے العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، کوئی نہیں جو ان بچوں کو پانی پہنچا دے۔ ایک طرف دیکھ رہا ہے کہ تلواریں تیار ہو رہی ہیں گلے کاٹنے کے لیے، ایک طرف دیکھا جا رہا ہے عبادتیں ہو رہی ہیں گلے کٹوانے کے لیے۔ حر نے فیصلہ کرنا چاہا، حر نے کہا نہیں، اے حر تجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے، وہاں قتل ہو جائے گا، وہاں مر جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اس کی قیمت ہے۔ حر نے تاریخی فیصلہ کیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد وقت نزاکت کا مسئلہ ہے، حر کمانڈر ہے، سپاہی ہے، بڑا کمانڈر ہے، یوں ہی وہاں سے بھاگ نہیں پاتے۔ حر نے کیا کیا، کہا شریعہ کے قریب پہنچے، شریعہ فرات کے قریب پہنچے، اس بہانے سے کہ گھوڑے کو پانی پلا لوں۔ دھیرے دھیرے گھوڑے کو وہاں پر چھوڑا، آہستہ آہستہ آگے بڑھے، اپنے جوتوں کو اتارا۔ عرب کلچر میں ننگے پیر ہونا نہایت ذلت کی علامت ہے۔ حر کو احساس تھا کہ کتنا بڑا کرائم مجھ سے ہو چکا ہے، کتنا بڑا ظلم مجھ سے ہو چکا ہے، کتنی بڑی جفا میں نے کی ہے اہل بیت کے حق میں، اب میں جاؤں تو کیا منہ لے کر جاؤں۔ جوتوں کو اتارا، ننگے پیر آہستہ آہستہ کھسک کے خیمے کی طرف پہنچا۔ ایک مرتبہ روایتوں میں لکھا ہے کہ عباس عالمدار کی ذمہ داری تھی کہ وہ خیموں کا پہرا دے، عباس علمدار خیموں کا پہرا دے رہے تھے، ایک مرتبہ دیکھا کہ حر آ رہا ہے، ننگے پیر آ رہا ہے، فوراً اپنے آقا کے پاس پہنچے، آقا حر تشریف لا رہے ہیں، حر آ رہے ہیں، ننگے پیر آ رہے ہیں، نہایت و ذلت، نہایت ذلت و انکساری سے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کانوں سے سنا اس بات کو، کہا کیا ہوا، حر آ رہے ہیں، حر آ رہا ہے، حر آئے۔ امام نے کہا اے علی اکبر، اے عباس، جاؤ ہمارے مہمان کا استقبال کرو، عالم غربت میں ایک مہمان آیا ہے، مہمان کا استقبال کرو، بہت خوش قسمت ہوئے حر جس کا استقبال عباس علی اکبر کریں، بڑا عظیم المرتبہ ہے۔ حر آئے، سر کو جھکا لیا، حسین نے کہا ارفع راسک، تیرے سر کو اٹھا لے، اٹھا تیرے سر کو، اور ہے جو سر کو نہیں اٹھاتا، کہا اٹھاؤ گا تو کس منہ سے آپ کو دیکھوں، جس کام کو میں نے کیا ہے کیا منہ سے کن آنکھوں سے آپ کی آنکھوں کو ملاؤں، میں شرمندہ ہوں آقا، مجھے مرنے کی اجازت دیجو۔ حسین نے کہا ارفع راسک، سر کو اٹھا لے۔ اس میں یہ بھی بات ہے کہ جو حسین کی بارگاہ میں آ جاتا ہے پھر اس کا سر خم نہیں ہوتا، اس کا سر بلند ہوتا ہے، سر اٹھ جاتا ہے، کہے ہور سر کو اٹھا لے، باوقار ہو جا۔ حسین نے ہور کو گلے سے لگایا، کہے ہور تجھے بشارت ہے جنت کی۔ اور نے کہا آقا میں معذرت خواہ ہوں، آقا مجھے بخش دیجئے، تم کریم ابن کریم ہو، کرامت تمہارے گھر کا ورثہ ہے، مجھے بخش دیجئے۔ امام نے کہا اے جائے حر، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہو گیا اور اس دنیا میں بھی آزاد رہے گا، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ اور آئے برہر حمدانی کو بلایا، برہر حمدانی سے ان کی پرانی دوستی تھی، ہر نے برہر کو بلایا کہ اے برہر مجھے شہزادی زینب کا خیمہ بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ شہزادی زینب کا خیمہ کہاں ہے۔ برہر نے ان کے ہاتھ تھاما اور شہزادی زینب کے خیمے کے پاس لے گئے اور آواز دی کہ شہزادی تمہارے یہاں مہمان آیا، مجھے نہیں معلوم زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اس وقت مہمان آیا ہے جس وقت مہمان کو پیش کرنے کے لیے شربت آب بھی نہیں ہے، کتنی بے بسی ہے زینب کبریٰ کی۔ زینب نے کہا اے برائر اور سے کہو ہمارا سلام قبول ہو۔ حر نے جب سنا کہا اہل بیت پر کون سی مصیبت آ گئی، ہم غلاموں پہ سلام کر رہے ہیں، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ یہ غم ایسا ہے کہ جب انسان یہاں دل تنگ ہو کر آتا ہے، مصیبتوں کو لے کر آتا ہے تو ہلکا ہو کر جاتا ہے، یہ ایسا غم ہے جو دل کو سکون بخشتا ہے، تسلی بخشتا ہے، ایسا غم ہے کہ ایک ایک قطرہ جس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ عزاداروں یہ قطرہ کہاں گرتا ہے، یہ قطرہ رومال فاطمہ میں گرتا ہے، ان آنسوؤں کی قدر کرے، ان آنسوؤں کی قیمت ہے، اس کی جگہ بہت بلند ہے۔ حر نے کہا شہزادی میں نے اپنے آقا سے اجازت مانگ لی ہے، میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں، پہلا شہید بننا چاہتا ہوں کربلا کا۔ اے شہزادی امام نے مجھے معاف کر دیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اتنا بڑی جفا میں نے کی ہے، اتنا بڑا ظلم میں نے کیا ہے کہ میں شرمندہ ہوں، اس کو دہرا بھی نہیں سکتا۔ شہزادی مجھے یقین ہے کہ تم کرامت کے خاندان سے ہو، تم بخش سکتی ہو، اے شہزادی خور تمہارا شرمندہ ہے، مجھے معاف کرنا۔ شہزادی نے جواب میں کہا ہے ہور ہم نے تمہیں معاف کیا، لیکن جاتے جاتے اس زینب کی ایک بات کو سن لے کہ میرا ماں جایا تنہا اور بے کس و غریب ہے، میرا حسین غریب ہے، میرا حسین تنہا ہے، اس تنہائی کے عالم میں تم آئے ہو. اور آئے اپنے آقا کی خدمت میں اور جہاد کی اجازت طلب کی. بس دو چار جملے اور ختم مجلس. اجازت ملی اور گئے میدان کی طرف نہایت شجاعت کی، اور شجاعت کے جوہر کو دکھایا. ایک وقت ایسا آیا کہ ہور گھوڑے سے گرے اور آواز دیا ہے آقا میری مدد کو پہنچو. حسین نے جب ہور کی آواز کو سنا، ایک مرتبہ حسین میدان کی طرف گئے، لمحے میں حسین ہور کے سرحانے پہنچے. ابھی ہور کا دم نکلنا ہی چاہتا تھا کہ ہور کے سر کو حسین نے اپنے زانوں پہ رکھا. اللہ اکبر، کتنا مرتبہ پا گیا ہور، ایک رات میں کتنا تحول، کتنا انقلاب، کتنی مرتبہ، کتنی عظیم مرتبہ پا گیا ہور کا. ہور کا سر حسین کے زانوں پر، ہور نے فوراً سر کو کھینچ لیا، کہا آقا میرا سر اور آپ کا زانو. کہا نہیں اے ہور، یہ تمہاری مضبوط جگہ ہے، میرے زانوں پر سر رکھو. وصیتیں ہوئی، کچھ گفتگو ہوئی. روایتوں میں لکھا ہے کہ ہور کے پیشانی پر زخم آیا تھا. امام حسین نے اپنا رومال نکالا اور ہور کے پیشانی پر باندھا اور خون تھم گیا. میں کہوں گا جسارت معاف ہو، یا ابا عبداللہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے آقا آپ نے ہور کے پیشانی سے خون ابلتا ہوا نہ دیکھا اور رومال زہرا کو باندھ دیا. میں پوچھوں گا آقا آپ جب گھوڑے سے گریں گے زخموں سے چور آپ کا بدن ہوگا اور خون ابلتا ہوا آپ کا جسم ہوگا؟ آقا کوئی نہیں جو آپ کی خبر لے. روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آواز آئی کہ اے بیٹا حسین، اگر تمہیں خبر لینے کے لیے کوئی نہ ہو تو یہ تمہاری دکھیاری ماں خود تمہیں حاضر ہو جائے گی اپنے گود میں لینے کے لیے. الا لعنت اللہ على قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض.